مومنینِ سورہ فاتحہ کی التماس سید قصور رضوی، سید قصور رضی نقوی ول سید علی اظہر نقوی، تمام ارواح مومن مومنات، شہداء ملت اور مرحوم کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بہا النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، ایصال ثواب کی اس مجلس سے خطاب کے لیے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ میں ابتدا ہی میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گا مرحوم کے لواحقین کی خدمت میں، رشتہ داروں کی خدمت میں دعا مانگتا ہوں کہ پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے اور اس کے آغاز میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم، احسب الناس، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، کیا یہ سوچ لیا ہے، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یعنی اگر انہوں نے یہ سوچا ہے، اگر انہوں نے یہ خیال کیا ہے تو انہوں نے غلط خیال کیا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس تصور کو کریکٹ کریں، اپنے اس نظریے کو تبدیل کریں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، پروردگار عالم نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ واضح طور پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لقد فتن الذین من قبلہم، یعنی ہم نے تو ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی امتحان لیا ہے، تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ایسے ہیں کہ جن کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے۔ تو جو دعوی ایمان ہے اس کے اوپر چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، آپ کو کئی جگہوں پر اس حقیقت کو پروردگار عالم واضح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایک مرتبہ دین قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو پھر دوسروں کا تو امتحان ہوتا رہے، ہم تو امتحان سے مکت ہو جائیں گے، ہمارا تو امتحان اب نہیں ہوگا، ہماری زندگی جو ہے وہ تو عیش و عشرت میں گزرے گی۔ اگر ہمارا یہ خیال تھا، یہ بالکل غلط خیال تھا، پروردگار عالم نے اس کانسیپٹ کو جس کو عرف عام کے اندر کہا جاتا ہے کہ لگی لپٹی نہیں رکھی، بالکل واضح طور پر ایکسپلیسٹلی صراحت کے ساتھ آیتوں کے اندر بیان کر دیا۔ سورہ ملک عام طور پر ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اب غور فرمائیے سورہ ملک کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اچھا درود بھیج دیجئے محمد و عالم، اذان کہیں آزان مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنی بات شروع کریں۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سورہ عنکبوت کی اس آیت کو فردر ایلوبریٹ کیا ہے پروردگار عالم نے سورہ ملک کے آغاز میں، وہ سورہ ملک جس کو عام طور پر ایصال ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ جو ایصال ثواب ہے اس کے ذریعے سے وہ پیغام کیا ہے۔ پہلی ہی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات، ملک اس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہی خدا تو ہے کہ جس نے موت اور حیات کے اس نظام کو خلق کیا، کیوں خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں ایسا ہے کہ جو حسن عمل کا تحفہ لے کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اللہ یہاں پر یہ بھی غور طلب ہے کہ پروردگار عالم نے اکثر و عملہ نہیں کہا، یعنی یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو مفسرین نے عام طور پر اپنی تفاسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہتا کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم اکثر عملہ، کہ وہ یہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے پاس کثرت عمل ہے۔ پروردگار عالم نے کثرت عمل کی بات نہیں کی ہے، حسن عمل کی بات کی ہے، کہ عمل ایسا ہو کہ جس کے اندر اتنا حسن ہو کہ پروردگار اسے شرف قبولیت کی سند دے سکے۔ ایک ہے کوانٹیٹیو انالیسس اور ایک ہے کوالیٹیٹیو انالیسس، کہ جس کے اندر عدد کو دیکھا جائے اس میں کوانٹیٹیٹیولی چیزوں کو تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزارا جاتا ہے، اور ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر کوالٹی کو، کیفیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، وہاں کمیت اور کوانٹیٹی ارریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ پھر عمل کم بھی ہو مگر اس میں حسن اگر آ جائے تو اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہی کوالٹی ہے کہ جو اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ضربت ایک ہوتی ہے سکلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے پاس حسن عمل ہے۔ اب برادران عزیز غور فرمائیے، یہ قربتاً اللہ کا جذبہ ہے کہ جو انسان کے اس عمل کے اندر حسن عمل کی صورت دینے کا باعث بنتا ہے، انسان کی نیت ہے کہ جو اس کو خالص بناتی ہے۔ مگر وہی بات کہ جو بنیادی ترین نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں اسے عیش کرنے کے لیے اور عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے، جی نہیں، اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے بھیجا ہے آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ کے اندر مولا کا یہ فرمان ہے، سونے سے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ تیسرا حصہ جو کلمات قصار ہیں، پہلا حصہ نہج البلاغہ کا جو خطبات پر مشتمل ہے، پھر دوسرا حصہ جو مکتوبات پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد جو ون لائنر ہے جو امیر المومنین کے کلمات قصار جن کو کہا جاتا ہے، جس کو عام طور پر اقوال زرعی کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کا اس کے اندر ایک فرمان عالی شان ہے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدا سے یہ دعا مت مانگو، یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دعا مت مانگو کہ اے میرے پروردگار میرا امتحان نہ لے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ریجیکٹڈ دعا ہے، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ریجیکٹڈ ہے، یعنی ایسی دعا ہے کہ جو پالیسی کے خلاف ہو۔ آپ غور فرمائیے، اگر کوئی اس دنیا کے اندر یہ دعا مانگے کہ اے میرے معبود مجھے موت نہ آئے، کوئی فائدہ ہے؟ یہ اعلان ہو چکا ہے، یہ پالیسی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا اگر کوئی یہ دعا مانگتا ہے، یہ دعا انویلڈ ہے، ناقابل قبول ہے، قابل سماعت نہیں ہے، یعنی یہ کیس پلیڈ ہی نہیں ہو سکتا، پیش ہی نہیں ہو سکتا، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ریجیکٹڈ ہے، یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے پروردگار اس دنیا کا خاتمہ اس عالم میں ہو کہ تیرے حجت کی ظہور، تیرے حجت کا ظہور نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے طے ہو چکا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی ہوگا لطول اللہ، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرے حبیب کے نام سے موسوم میری وہ حجت اس دنیا میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ یملأ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اب آپ غور فرمائیے، اس دعا کا کوئی محل نہیں ہے، اس دعا کا کوئی مطلب نہیں، وہ چیز جو پروردگار کی طرف سے طے ہے اس کے بارے میں دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مزید مثال عرض کروں، اگر میرا کوئی نوجوان دوست خدا کی بارگاہ میں التجا کرے اور یہ کہے کہ اے پروردگار تو عالمین کا پالنے والا ہے، تو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ تو ہے، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اے میرے پروردگار اس سے استثناء مل جائے، ایگزمپشن مل جائے، ایکسیپشن مل جائے، کچھ تو ایسا ہو جائے کہ یہ فجر کی نماز، اب تو ہم مومن بھی بن گئے، مومن ہونے کے بعد اتنا ریلیکسیشن ہو جائے کہ یہ فجر کی نماز ہم پر باقی نہ رہے، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ریجیکٹڈ ہے، پروردگار فیصلہ کر چکا ہے کہ جو اس دنیا میں ہے اسے نماز فجر پڑھنی ہے، آپ نماز شب نہ پڑھنا چاہیں چلے گا، وہ مستحب ہے، مگر یہ تو واجب امتحان ہے۔ آپ نے غور فرمایا، جس طرح کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں، آپ آپشنل سبجیکٹ کے بارے میں تو یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ والا، وہ نہیں اور یہ والا، لیکن کیا کمپلسری سبجیکٹ کے بارے میں بھی یہ اپلیکیشن فارورڈ ہو سکتی ہے کہ یہ والا پرچہ ہم نہیں دینا چاہتے؟ جو کمپلسری ہے وہ تو ہے، کہ اسی طریقے سے پروردگار عالم فرما رہا ہے، کچھ ہیں ایسے پرچے کہ جو کمپلسری ہیں، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، عزاداری کرنی ہی کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اگر مال ہے، استطاعت ہے تو حج پر جانا ہی جانا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، آپشن نہیں ہے، یہ ہے تو ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہاں کچھ ایسے پرچے ہیں کہ جن کے اندر آپشن ہو سکتا ہے، میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک آپشن اس طرح کا ہے، انسان اگر غریب ہے تو اس کا غربت کا امتحان ہو رہا ہے، بے شک ہو رہا ہے، کیا وہ یہ اپلیکیشن خدا کی بارگاہ میں ڈال سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے کہ اے میرے معبود میں غربت کا امتحان نہیں دینا چاہتا، دولت کا امتحان دینا چاہتا ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ اپلیکیشن ویلڈ ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ریجیکٹڈ نہیں ہے، یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بات کی بات، کسی اور وجہ سے یہ دعا قبول نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دعا ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ریجیکٹڈ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے۔ کبھی پروردگار روزی میں اضافے کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی روزی میں کمی کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ واضح طور پر پروردگار نے کہا کہ نہ یہ اس بات کی دلیل ہے، اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، تو یہ خدا سے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غریب ہے، تو یہ خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ بھی امتحان کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے، یعنی یہ سطحی بات ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب خدا سے دور ہے، اور اگر دولت مند ہے تو خدا سے قریب ہے. جواب جی نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر دولت ہے تو بس امتحان کا انداز بدل گیا ہے، پرچہ تبدیل ہو گیا ہے. وہ آپشنل سبجیکٹ تھا کہ کبھی غربت کے ذریعے امتحان ہو، کبھی دولت کے ذریعے سے امتحان ہو. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ غور فرمائیے کہ دولت کے آنے کے بعد پروردگار امتحان یہ لینا چاہتا ہے کہ کون قارون کی طرح ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ کی طرح کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. مال قارون کے پاس بھی ہے، لتنو بالعصب اولی القوا، سورہ قصص 28 سورہ، کہ جہاں پروردگار نے کہا اتنا مال اس کے پاس تھا، اتنا مال اس کے پاس تھا کہ مال مال کہیں رکھا جائے گا، رکھنے کے بعد اس کو قفل لگایا جائے گا، قفل کے بعد اس کی چابی ہوگی. کہ ان کنجیوں کو سنبھالنے کے لیے، لتنو بالعصب اولی القوا، ایک جماعت صاحبان قوت کی ایسی درکار تھی کہ جو مال کو نہیں، تالوں کو نہیں، ان پیٹیوں کو نہیں، ان لاکرز کو نہیں، وہ چابیاں کہ جن کے ذریعے سے وہ تالے کھلتے تھے، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک جماعت درکار تھی. مگر کیا یہ مال قارون کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے؟ قطعاً نہیں. خصب نبی و بدارہ الارض، ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا. یہ وہ مال ہے کہ جو ہے مگر خدا سے قریب نہیں کرتا، خدا سے دور کرتا ہے. اور دوسری طرف جناب خدیجہ ہے. کیا کہنا اس بی بی کا سلام اللہ علیہا، کہ جس کے بارے میں پروردگار اس طرح سے قصیدہ پڑھے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہادا ووجد کا عائلن فأغنا. خدیجہ کے مال کی شان یہ کتنا بابرکت وہ مال ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. مال خدیجہ کا ہو مگر اتنا بابرکت ہو کہ خدا خود سے منسوخ کر دے. فاغنا، خدا نے آپ کو غنی کر دیا. وہ مال قربت پروردگار کی دلیل بن گیا. آپ نے غور فرمایا سورہ مبارک فجر، وہاں بھی پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فَيَقُولْ رَبِّ أَكْرَمَنْ. یہ انسان عجیب ہے. اما الانسان اذا مبتلاه، جب اس کے رب نے اس کو نعمتیں دی، فراوان اکرام کیا، نعمتیں دی، مال دیا، دولت دی، تو اس نے کیا کہا؟ رَبِّ أَكْرَمَنْ، کہ میرے پروردگار نے میری بڑی عزت کی، میری بڑی عزت کی. وَأَمَّا اذا مبتلاه، اور جب اس کے رب نے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ، اس کے رزق کے اندر کمی کر دی، ویقول ربی احانن، تو کہنے لگا کہ میرے رب نے میری توہین کر دی. یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط. نہ اس وقت مال کا ہونا خدا کی طرف سے تعظیم کی دلیل تھی، اور یہاں مال کا کم ہونا خدا کی طرف سے توہین کی دلیل نہیں ہے. پروردگار عالم نے وہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا، یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا. اما الانسان اذا مبتلا ہو، یہ ابتلا کو کیوں بھول گئے؟ وہ بھی امتحان تھا. ابتلا عربی زبان کے اندر امتحان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. ابتلا، وہ مال دے کر امتحان لیا جا رہا تھا، یہ مال لے کر امتحان لیا جا رہا ہے. پھر ایک مرتبہ چلیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. مولا کا وہ فرمان واقعاً قابل توجہ ہے. مولا کائنات اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے، لفظ میرے ہیں، مطلب مولا کا، مفتی جعفر حسین علامہ دشار حیدر جوادی علی اللہ و مقامہ ہما، انہوں نے واقعا ترجمے کا کافی حد تک حق ادا کیا نہج البلاغہ میں. کتنا اچھا ہے، مولا کہتے ہیں کتنا اچھا ہے خدا کی خاطر پیسے والے غریبوں سے انکساری سے ملیں. کتنا اچھا ہے، اس کا امتحان یہی ہے کہ یہ مال اور دولت اس کو مغرور نہ بنا دے، اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے. تو مال آتا ہے، اس کے بعد پھر انسان کے لیے فرعون بننے کا فاصلہ زیادہ نہیں رہتا. بہت توجہ کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے. کہ مال آنے کے بعد خدا کی خاطر یہ پیسے والے یہ دولت والے غریبوں سے انکساری سے ملیں، جھک کر ملیں، تواضع سے ملیں، کتنا اچھا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مگر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ غریب خدا کی خاطر ان پیسے والوں سے تکبر سے ملیں۔ یہاں پہ تکبر اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، اہل زبان حضرات یہاں پر تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں تمکنت سے ملنا، اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے پھر ملاقات کرنا۔ اگر اس نے کوئی احسان کیا ہے تو بدتمیزی اسلام نہیں سکھا رہا، مگر صرف دولت مند ہونے کی وجہ سے قارون سے بد انسان کے سامنے بشتے چلے جانا یہ اپنی عزت نفس کا سودا ہے جو اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے صرف اس کے مال کی وجہ سے۔ ہاں اگر اس مال کے ساتھ اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے بغیر کسی تکبر کے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس کا احسان ہے تو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھو۔ یہ بھی اسلام ہی نے سکھایا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ارے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا کیا شکر ادا کرے گا۔ ایک بیلنس ہے، ایک بالکل اعتدال، ایک بیلنس ہے، ایکویلیبریم ہے کہ جو ہمیں اسلام کی تعلیمات کے اندر نظر آتا ہے۔ وہ امتحان اس کا ہے کہ دولت کی وجہ سے یہ مغرور نہ ہو جائے، جھک کر ملو۔ یہ امتحان اس کا ہے کہ غربت کی وجہ سے یہ اس پیسے والے کو خدا نہ سمجھ لے، لہذا کہا جا رہا ہے کہ اپنے وقار کو محفوظ رکھو، اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھو۔ آپ نے غور فرمایا یہ امتحان کے مختلف انداز جو دنیا کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے ہے، آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی وہ آیت کی جس کا آخری حصہ آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے، آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، اور میں خاص توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کی، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ہیڈز ہیں جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ ان کیٹیگریز کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے اور ضرور بس ضرور لیں گے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام لام تاکید ہے انٹینسیفائر، اور پھر اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ تشدید کے ساتھ، لَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ڈبل تاکید۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک کلمے کے اندر پروردگار نے تین تاکیدات کو جمع کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ تم ہو کس خیال میں، ہم تو یقیناً یقیناً یقیناً، یہ تین یقیناً اس تین تاکیدات کے لیے، ہم یقیناً لازماً حتماً تمہارا امتحان لیں گے، تم کس خیال میں ہو؟ بشیء من الخوف، تھوڑے خوف سے۔ حالات ایسے نہیں رہیں گے کہ ہر موقع پر تم اپنے آپ کو امن و امان میں محسوس کرو، خوف کی فضا چھا جائے گی۔ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ خامہ خواہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارو اور خوف کا ماحول بنائے، نہیں، مگر سب کچھ اسموتھلی بھی چل رہا ہے تو خوف کی فضا آئے گی۔ یہ امتحان کا ایک انداز ہے، خطرے میں گھری ہوئی زندگی ہے انسان کی، یہ زندگی جو معصوم کی تعبیر ہے کہ خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ خوف ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ زندگی خطروں میں گھری ہوئی ہے، زندگی ہے تو موت کا خطرہ ہے، جوانی ہے تو بڑھاپے کا خطرہ ہے، دولت ہے تو غربت کا خطرہ ہے، صحت ہے تو بیماری کا خطرہ ہے، یہ خطروں میں گھری ہوئی زندگی ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں امن و امان بھی ہو، سب کچھ ہو، تو جو جوان ہے جب ایک تارے مکیش اگر سفید بال نظر آ جائے تو بہرحال بڑھاپے کی آمد اپنا اعلان کر دیتی ہے کہ بڑھاپا آ رہا ہے، ایک خطرہ تو ہے۔ صحت مند ہے تو بیماری کا اعلان کسی بھی موقع پر خوفزدہ کرنے کے لیے بہت کافی۔ آپ نے غور فرمایا یہ معاملات ہیں، پروردگار فرماتے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے حتمن تھوڑے خوف سے، والجوع بھوک سے۔ قحط آ گیا، بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، روزگار میں کمی ہو جائے گی، امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کے ذریعے سے، والانفس جانوں کے تلف ہو جانے سے، انتقال ہو گیا، ہنستا کھیلتا گھر اچانک رونے لگا، گریہ کرنے لگا، غمگین ہو گیا، کیوں؟ انتقال ہو گیا، صحیح بات ہے۔ جو جاتا ہے انتقال ہوتا ہے اس کی یاد ستاتی ہے، بے چین کرتی ہے، انسان اس نوسٹیلجیا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، بے شک یہ چیز انسان کو غمگین کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے بے شک یہ سب چیزیں حق ہیں، مگر ہم تمہارا اس کے ذریعے سے بھی امتحان لیں گے۔ والانفس والثمرات، اور الٹا بھی ہو جائے گا۔ ثمرات کا مطلب کیا ہے؟ پھل۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا میوے دل، یعنی الٹا ہو جائے۔ دستور دنیا کیا ہے؟ دستور دنیا یہ ہے کہ جوان اولاد بوڑھے باپ کا لاشا اٹھائے، لیکن الٹا ہو جائے، میوے دل یعنی اولاد، کہ بوڑھے باپ کو اولاد کا لاشا اٹھانا پڑ جائے، اس کو کاندھا دینا پڑ جائے، کا مشکل ہے، لیکن اس طرح سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ والثمرات، اب آپ غور فرمائیے، واپس گنیے، لنبلونکم بشیء من الخوف، ہم خوف سے، تھوڑے خوف سے، والجوع بھوک سے، نقص من الاموال مال کی کمی سے، والانفس انتقال فوتگی، اس دنیا سے رخصت ہو جانا کسی عزیز کا، رشتہ دار کا، اس کے ذریعے سے، والثمرات اور میوے دل، تمہارے اپنے اولاد کا تمہارے سامنے دم توڑ جانا، جو بہت سخت ہے، مگر اس طرح سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بشر الصابرین، اے حبیب بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ ہے مصیبت، پروردگار نے کہا کہ یہ مصیبت ہے، قالوا، تو ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو ہم سے متعلق تھی، ارے ہم تو خود اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، تھوڑا سا رکیے اور غور فرمائیے گا، یہ کس آمادگی کا اعلان ہے کہ جہاں پر ایک بندہ خدا یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی مرتبہ یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ پہلی مرتبہ جملہ آیا تھا امیر المومنین کی زبان پر، احد میں جناب حمزہ کی شہادت کے موقع پر، بعض علماء کے مطابق جناب جعفر طیار کی شہادت کے موقع پر، پہلی مرتبہ مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور واقعا قرآن مجید کی تعبیر بھی ایسی ہے کہ جسے سمجھ میں آتا ہے، پروردگار نے یہی تو کہا، قالو بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، قالو کہ بشارت اور خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں، قالو، تو کسی نے تو کہا ہوگا کہ جسے قرآن کوٹ کر رہا ہے، مولا کائنات کی زبان پر یہ جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، نہج البلاغہ میں ایک مرتبہ پھر مولا اس جملے کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ان قولنا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک، ارے ہمارا یہ کہنا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مالک وہ ہے، ہم مملوک ہیں، کہ مالک وہ ہے، اور وہ جملہ کہ انا الیہ راجعون، اس کا مطلب کیا؟ بالحالہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک ٹرانزیشن ہے کہ جس کو پورا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیشہ رہنا ہے تو وی ور رانگ، ہم غلط فہمی کا شکار تھے، اور اگر نہ جانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم سورہ یاسین، کئی دوسرے سوروں کے اندر اس طرح کے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، بے عیب وہ ذات، بے ید ہی ملکوت کل شیء، ملکوت ہر چیز کا اس کے پاس ہے، ملکیت اس کی ہے، و الیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا۔ کتنا فرق ہو گیا، وہ جملہ کیا تھا؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اور یہاں پر تعبیر کیا ہے؟ و الیہ ترجعون، پیسو وائس، مجھول کا سیگا ہے، وہ الیہ ترجعون، اس کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، یعنی تم سب سے تو اس شرافت کی توقع نہیں ہے کہ جب پیغام اجل آئے تو تم خود سے آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر جب وقت پورا ہو جائے گا تو نہ بھی آنا چاہو تو تمہیں پلٹا دیا جائے گا، چاہے کان سے پکڑ کر پلٹا دیا جائے، تم خود سے نہیں آنا چاہو گے، ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اس جملے کی لاج رکھیں گے، جو زندگی بھر وہ کہتے رہے ہیں، وہ فقط رسمن نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ واقعا پلٹنے کے لیے تیار ہیں. جو پلٹنے کے لیے تیار ہیں ان سے خطاب بھی الگ انداز سے ہوگا. یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، جس کے پاس ٹرینکولیٹی ہے، سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی، پلٹ آ، تجھے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خود منتظر تھا کہ کب وہ وقت آئے کہ تو لبیک کہہ کر خدا کی بارگاہ میں پلٹ جائے، تو اب وہ وقت آ گیا. یہ جو اس طرح سے پلٹنے والے ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ضربت لگے تو زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، فستو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ جملہ امیر المومنین کا، اور یہ جملہ سورہ جمعہ کے اندر جو پروردگار عالم نے نقل کیا ہے اہل یہود کا، کیا تقابل ہو سکتا؟ پولز اپارٹ، پولرائزیشن. یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ گمان ناقص ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، چہیتے ہو اللہ کے، تو ایک کام تو کرو، جو جس کا چہیتا ہوتا ہے اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، جو جس کا دوست ہوتا ہے، جو جس کا عزیز ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، جس سے آپ کی محبت ہے، دوستی ہے، آپ کو بتایا جائے کہ وہ آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے، آپ سر کے بل جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں واقعا میں اس کی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں. پروردگار فرما رہا ہے، یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر یہ تمہارا گمان ناقص ہے، زوم عربی کے اندر، زوم اردو میں بھی استعمال ہوتا، ان زعمتم، اگر یہ تمہارا گمان ناقص ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور پھر پروردگار عالم کا کرٹیسزم ہے، تنقید ہے، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، جو ان کے کرتوت ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ موت کی تمنا کر سکیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، جانتا ہے. یہ پروردگار نے جو معیار بیان کیا ہے نا، کہ جو ولی خدا ہوتا ہے اسے موت سے خوف نہیں ہوتا، وہ تو موت کا تمنا کرنے والا ہوتا ہے، طلبگار ہوتا ہے. اس پیمانے کو یاد رکھیں، اور پھر علی کے اس جملے کو ذہن میں رکھیں، علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ گرے یا وہ موت پر جا گرے. ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ گرے. عجیب ہے امیر المومنین کا جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے فطری ذخیرہ غذا سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا ابو الحسن موت سے مانوس ہے. عجیب انداز ہے، تعبیرات ہیں امیر المومنین کی، کہ جس کے ذریعے سے مولا کائنات اپنے رجحان کو بھی بتاتے ہیں، اپنے شوق کو بھی بتاتے ہیں، اپنی ولایت کو بھی سمجھاتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جو میرا ماننے والا ہوگا وہ امتحان میں گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، وہ امتحان میں اور زیادہ ثابت قدم ہو جاتا ہے. آئیے برادران عزیز، میں آپ کو ایک مثال عرض کروں اور اس کے ذریعے سے اس فنومنا کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں. میرے مخاطبین میرے نوجوان دوست ہیں، بزرگان تو ظاہر ہے کہ حصول ثواب کے لیے، تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے آئے ہیں، مگر میرے نوجوان خاص طور پر توجہ کریں. دیکھیں، میرا تعلق شہر کراچی سے، کراچی کا ایک محلہ ہے کھاردہ، جہاں پر میرا بچپن گزرا. آپ میں جو افراد کراچی کے محلوں سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. خاردر وہ محلہ ہے کہ جہاں پر عزاداری کے جلوس آج بھی اختتام پذیر ہوتے ہیں. حسینی ایرانیان خاردر، 9 محرم کا جلوس، 10 محرم کا جلوس وہیں پر ختم ہوتا ہے. خاردر جہاں پر ہمارا بچپن گزرا ہے، امتحان امتحان امتحان. خاردر جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے وہاں پر بہت سے ادارے کام کیا کرتے تھے. غربت تھی ظاہر ہے کہ بچپن میں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو ماحول تھا وہ بہت ہی عمدہ ماحول تھا. دین ہے، شریعت ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، اکثر کہیں کوئز کمپٹیشن ہو رہا ہے، کہیں دینیات کا امتحان ہو رہا ہے، کہیں درس ہو رہا ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے. علامہ رشید ترابی علّہ مقامہ کی مارکت الارا مجالس وہیں پر ہوا کرتی تھی، وہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے کی باتیں ہیں. بعد میں مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، یہ سارے بزرگان وہاں پر ریگولر خطاب کیا کرتے تھے، ایک فضا بنی ہوئی تھی. مولانا صادق حسن صاحب، ان کے فقہ کے اور اخلاقیات کے، سیرت رسول کے بہت سے دروس جو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر ہیں، الحمدللہ اس پر مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. اچھا اب ہوا کیا، وہاں بچپن کے اندر ہوتا یہ تھا، خاص طور پر ماہ رمضان میں امتحان ہو رہے ہیں، کس چیز کے، بھائی دینیات کے امتحان ہو رہے ہیں. اب بچے ٹین ایجرز ہمارے جیسے اس میں شریک ہوتے تھے، لالچ بھی ہوتی تھی کہ کچھ انعام ملے گا، یہ تو پروردگار عالم نے نظام رکھا ہے، مبشرم و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تو یہ تو ہے. خوشخبری کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی بات مانو گے تو یہ انعام ملے گا، تو یہ تو بڑا ایک پازیٹیو انسینٹیو ہوا کرتا تھا. بہت توجہ کیجیے گا نوجوان دوست، خاص طور پر ہوتا یہ تھا کہ وہ امتحان، اس کا ایک سلیبس تھا، وہ اناؤنس کر دیتے تھے. وہ اناؤنسمنٹ جو ہوتی تھی اس سلیبس میں عام طور پر کیا ہوتا تھا، توزیع المسائل، اس کے چند اسباق منتخب، مثلاً پانی کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے کچھ، اور پھر ساتھ ساتھ سیرت معصومین کا کوئی حصہ. علامہ نجم الحسن کراروی علّہ مقامہ ہو، ان کی ایک کتاب تھی 14 ستارے، اچھی کتاب، سیرت معصومین پر، اس کے کچھ اسباق وہ گروپس بنا دیتے تھے، جونیئر، مڈل، سینئر، اور اس کے حساب سے اناؤنس کر دیتے تھے، اور اس کے بعد امتحان ہوا کرتا تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے یہ امتحان کا فلسفہ مجھ ناچیز کو وہاں پر سمجھ میں آیا. امتحان ہو رہا تھا اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں، آنسر شیٹ ہمارے سامنے، کوشچن پیپر ہمارے سامنے، اور اب ہم لوگ لکھ رہے ہیں. وہاں پر منتظمین میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حاجی حسن علی گھانا والا، ایک کھوجوں میں عام طور پر اس طرح کے نام ہوتے ہیں، گھانا والا، حاجی حسن علی بزرگ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ انویجلیشن وہ کر رہے تھے. ہم لوگ کتاب امتحان دے رہے ہیں. ایک کام یہ ہوا اچانک کہ حاجی صاحب نے خادم سے یہ کہا کہ جاؤ ان بچوں کے لیے، گجراتی میں کہا، میں گجراتی میں کہوں گا تو آپ لوگ ہنسیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان بچوں کے لیے دودھ لے آؤ. اچھا یہ تو وہاں پر ایک کامن ٹرینڈ تھا کہ وہ بچوں کو ایون نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ بھائی ان کو ہو سکتا ہے بچے گھر میں کہاں دودھ افورڈ کر سکتے ہوں گے، تو ان کو دودھ لا کر پلاؤ. تو انہوں نے سب کو کپ میں، 200-300 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو دودھ لا کر سرو کر دیا. کچھ دیر گزری تو حاجی صاحب نے پتہ نہیں کیا ریئلائز کیا اور کہنے لگے کہ کام کرو ان بچوں کے لیے کیک لے کر آؤ. کیک بھی آ گیا، پہلے دودھ آیا پھر کیک آ گیا. اچھا اب ہم لوگ امتحان بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دودھ کی چسکیاں بھی لے رہے ہیں، کیک بھی کھا رہے ہیں. کچھ دیر گزری تو دودھ بھی ختم ہو گیا، کیک بھی ختم ہو گیا، اور پھر امتحان کا وقت بھی پورا ہو گیا، ہم نے آنسر شیٹس حوالے کر دی. بعد میں سوچتا رہا کہ حاجی صاحب اتنے اچھے ہیں، گلاس بھر کے دودھ بھی پلا رہے ہیں، کیک بھی کھلا رہے ہیں، تو یہ امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر امتحان کے بھی تو دودھ پلایا جا سکتا ہے، کیک کھلایا جا سکتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے، میں نے یہ سوال تو ان سے نہیں کیا، لیکن اگر میں پوچھتا تو وہ کیا جواب دیتے؟ وہ مجھے جواب یہ دیتے کہ بیٹا، تمہیں یہاں پر کیک کھلانے کے لیے نہیں بلایا تھا، دودھ پلانے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلایا امتحان ہی کے لیے تھا. اس امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے دودھ بھی رکھ دیا گیا اور کیک بھی رکھ دیا گیا. اندازہ کیا آپ نے کہ جس طریقے سے حاجی صاحب نے امتحانی کمرے کے اندر امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے دودھ رکھ دیا اور کیک رکھ دیا، اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس دنیا کے امتحان کو کم کرنے کے لیے، ان کی تلخی کو ختم کرنے کے لیے پروردگار نے بہت سی لذتیں رکھ دی ہیں. یہ لذتیں مقصود میں ذات نہیں ہیں، ان لذتوں کے لیے پروردگار نے دنیا میں نہیں رکھا. اگر گوشت کھانے میں لذت نہ بھی ہوتی تو بھی آپ دوا کی طرح کھانے پر مجبور ہوتے، یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے گوشت کے اندر کچھ لذت بھی رکھ دی ہے. پروردگار کا احسان ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سی لذتیں اس نے رکھ دی ہیں، مگر ان لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اس کا لطف ہے کہ تلخی کچھ کم ہو جائے، اس کے لیے اس نے لذتیں رکھ دی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خداوند متعال سے کیا مانگ رہے ہیں، جو میں حاجی صاحب سے مانگنے والا تھا کہ امتحان ختم کر دیجئے، بس دودھ رکھیے اور کیک رکھیے. وہ دودھ اور کیک مقصود بے ذات نہیں ہے، امتحان مقصود بے ذات ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر امتحان مقصود بے ذات ہے، ہم لذتوں کے طلبگار ہو رہے ہیں۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تھوڑا انتظار تو کرو، اس دنیا سے وہاں پہنچو گے، نفس مطمئنہ حاصل کر کے یہاں پر کامیاب ہو جاؤ، اور وہاں پہنچو پھر دیکھو کہ تمہارا کس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی میرا دوست مجھے یہ کہے کہ چلیے امتحان بھی لے لیا تو انعام بھی یہیں پر دے دے، اس کے لیے یہ کریڈٹ کیوں ہے، یہ ادھار والا معاملہ کیوں ہے؟ برادران عزیز، امتحان تو اپنے اندر انتظار کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اگر انتظار نہ ہو نا تو امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ یہ تو انسان کی نفسیات، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، خود پروردگار نے کہا ہے قرآن کے اندر۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، یہاں آپ نے کوئی نیکی کی اور وہیں پر کوئی انعام نازل ہو جائے تو پھر اس کے بعد امتحان امتحان رہے گا؟ پھر امتحان امتحان تو نہ ہوا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ انسانی نفسیات ہے۔ سنیے، انور مسعود صاحب، جن کے اشعار بہت مشہور ہیں، ان کا ایک قطع یوٹیوب پر میں نے سنا، مجھے بہت پسند آیا، اور اس فلسفی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت بہت مؤثر ہے۔ انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج کیا، وہ کہنے لگے، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے۔ یا رب، میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ انسان کی نفسیات تو یہی ہے کہ مالک جو کیا ہے بس فوراً فوراً ملے، فوراً فوراً ملے، فوراً فوراً ملے۔ عجب، آپ مجھے بات بتائیے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور گئے اپنے بستر کے پاس، تکیہ اٹھایا، وہاں پر $100 کا نوٹ پڑا ہوا تھا، تو پھر مجھے بتائیے کہ کوئی فجر کی نماز قضا کرے گا؟ پھر امتحان کیا رہا؟ امتحان کے ساتھ تو کریڈٹ جڑا ہوا ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو جنہوں نے روزہ رکھا ہو ان کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہونا شروع ہو جائے، جس کے اوپر ایک بوفے سجا ہوا ہے، اسٹارٹر بھی ہے، اپیٹائزر بھی ہے، اور پھر مین میل بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کوئی ہے جو روزہ قضا کرے گا؟ پھر تو آپ اسلام چھوڑیے، جتنے ہندو ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے، جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے، پھر تو امتحان کہاں رہا؟ امتحان کے ساتھ کریڈٹ کا کانسیپٹ بالکل جڑا ہوا ہے۔ اور اب ذرا سنیے پروردگار عالم نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے۔ سورہ یونس، قرآن مجید کا 10th سورہ ہے، نواں سورہ توبہ، 10th یونس، اس کے فوراً بعد سورہ ہود، سورہ ہود سے پہلے سورہ توبہ یا سورہ برات کے بعد۔ سورہ یونس میں پروردگار فرماتا ہے، لو یؤجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر۔ ایک بات تو بتاؤ، جس طرح سے تمہیں ثواب کی بہت جلدی ہے، اگر عذاب بھی اتنی ہی جلدی آنے لگے تو کوئی بچے گا؟ کوئی بچے گا؟ پروردگار فرماتا ہے کہ کیا، لو یؤجل اللہ للناس، اگر انسان کے لیے خدا اتنی ہی جلدی الشر، شر کے لیے بھی اتنی ہی جلدی خدا مچانے لگے، عذاب جلدی آ جائے، یہاں کسی نے برا کام کیا اور وہاں پروردگار کی طرف سے عذاب کا کوڑا آ گیا، تو مجھے بتاؤ لکھو دے، یا پھر تو سارے ہی کے سارے جتنے بھی ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی معصوم کے علاوہ کون بچے گا؟ معصومین کا معاملہ تو الگ ہے، ورنہ کون بچے گا؟ جتنے گنہگار ہیں وہ گناہ کریں اور فوراً خدا کی گرفت میں آ جائیں۔ لیکن اب پروردگار عالم کا انتظام سمجھ میں آیا، نظام پروردگار یہ ہے، جس طرح سے 3 گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے امتحان، اس امتحان کے دوران اس طالب علم کو اختیار ہوتا ہے، وہ جو لکھنا چاہے لکھے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ امتحان یہاں سے ہوگا، آؤٹ آف کورس نہیں ہوگا، یہ امتحان ہوگا، مگر اب 3 گھنٹے تک وہ جو لکھنا چاہے لکھے، اچھا لکھے برا لکھے، لیکن اگر اچھا لکھے گا تو نمبر بعد میں دیے جائیں گے، برا لکھے گا تو سزا بعد میں دی جائے گی۔ دوران امتحان اسے اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر غلط لکھ دیا ہے تو کاٹ کر اسے درست کر لے. آپ نے غور فرمایا, جس طرح سے دوران امتحان طالب علم کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ غلط لکھ بھی دیا ہے تو کاٹ کر اس کو درست کر لے, اسی طرح سے دنیا میں پروردگار کا انتظام یہ ہے کہ بندوں کو اختیار دیا جاتا ہے کچھ غلط ہو جائے تو توبہ کے ڈٹرجنٹ سے اپنے آپ کو دھو لو اور صاف کر لو. تمہیں اس بات کا اختیار ہے, اور یقین جانیے کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو حر کو حر بننے کا موقع نہ ملتا, ورنہ تو جیسے ہی حر نے راستہ روکا ویسے ہی اس کے اوپر عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا. پروردگار کا یہ نظام نہیں ہے. انتظام قدرت کو سمجھیے, پروردگار عالم کے ڈیزائن کو سمجھیے کہ پروردگار کا ڈیزائن یہ ہے. یعنی اس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم ہاؤ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نظام ہے کیا. نظام جو پروردگار نے بنایا وہ یہ, دنیا میں بھیجا ہے عیش کے لیے نہیں, دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے. ایک بات, دنیا میں امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے اس نے بیچ میں درمیان میں لذتیں رکھی ہیں, وہ مقصود بھی ذات نہیں ہے, وہ امتحان کی تلخی کو کم کرنے کے لیے. پروردگار عالم اگر فوراً انعام دینا شروع کر دے یہ امتحان کی فلسفی ہی کے خلاف ہے, لہذا انتظار کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ جس نے امتحان اچھا دیا ہے اس کے نفس کو سکون حاصل ہوگا اور وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوتا چلا جائے گا. بے شک وہ کہ جس نے امتحان دیا ہے اس کے نفس میں اضطراب ہوگا, وہ موت کی تمنا نہیں کرے گا, اسے اس بات کی تمنا نہیں ہوگی کہ وہ وقت آئے کہ جب میرے سامنے میرا رزلٹ اناؤنس کیا جائے. وہ علی کی طرح فست و ربل کہنے کی جرت اور حوصلہ نہیں رکھتا. جو علی کا ماننے والا ہے اس میں یہ صفت نظر آنی چاہیے, وہ اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن ڈیولپ تو کرے. آپ نے غور فرمایا, اور پھر آخری بات کہ اگر یہ فوراً والا معاملہ انعام کے ساتھ ساتھ عذاب کے لیے بھی ہوتا تو کون بچتا. دنیا کے اندر امتحان کے فلسفے میں یہ دونوں چیزیں بالکل جڑی ہوئی ہیں. سیٹسفیکشن ملے گا یہاں پر, برکتیں ملیں گی یہاں پر, کہیں کہیں کچھ نتائج بھی حاصل ہو جائیں گے, مگر جو اصل نتیجہ ہے وہ وہیں پر ظاہر ہوگا, تاکہ پتہ چل جائے کہ کون حر کی طرح سے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کون عمر سعد کی طرح سے ناکام اور نامراد ہونا چاہتا ہے. برادران عزیز ذرا غور فرمائیے, عجیب ہے جناب حر کی وہ شخصیت, عجیب ہے. حر کا مطلب ہے آزاد, فری, آزاد. یہ جناب سیدہ کے ایام ہیں, ایام فاطمیہ. مجھے ایک اپنے مہربان بزرگ یاد آئے, پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب ڈیرہ غازی خان کے, وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ حر کو جناب سیدہ کا احترام بچا گیا. کیونکہ دل میں جناب سیدہ کا احترام تھا. یہ اس وقت ظاہر ہوا تھا نا کہ جب حر نے لجگا میں فرس پر ہاتھ ڈالا تھا اور امام مظلوم نے جلال کے عالم میں کہا تھا, سکلت کا ام یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا تم نے. جس پر حر نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ مولا اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو شاید میں اسی طرح سے جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. عجیب عجیب احترام, گنہگار ہونے کے باوجود دل میں جناب خاتون جنت کا احترام. شاہ صاحب کہا کرتے تھے, مغفرت کرے اللہ ان کی, ان کے درجات بلند کرے, انتقال ہو گیا, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ حر کو جناب سیدہ کا احترام بچا گیا. اور پھر اس کے بعد واہ کیا, عاشور کی رات آ گئی, عاشور کا دن آ گیا, حر ریکال کر رہا ہے کہ جب میں پیاسا تھا تو حسین مظلوم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, میرے پورے لشکر کو پانی پلایا, میرے روکنے کی وجہ سے آج یہ کیفیت آ گئی ہے کہ 3 دن سے حسین کے بچوں پر پانی ڈال رہے ہیں, سکینہ کی صدائے اعلی عطش بلند ہو رہی ہے, حر کا ضمیر بیدار ہے, تازیانے لگا رہا ہے, کچوکے لگا رہا ہے, وہ اندر ہی اندر مسترب ہو رہا ہے. اور عاشور کے دن جب وہ آیا ہے امام مظلوم کے پاس تو کس کیفیت میں آیا ہے, ہاتھ بندے ہوئے ہیں, امام مظلوم کے قریب آتا ہے, سلام کرتا ہے, اور جیسے ہی سلام کرتا ہے امام مظلوم جواب سلام دیتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ مولا میں وہی گنہ گار ہوں کہ جس نے راستہ روکا, مولا میں بہت بڑا گنہ گار ہوں, کیا کیا اس بندے کی خطا کی معافی کا کوئی امکان ہے؟ وہ حسین جو رحمت للعالمین کے فرزند ہیں۔ ایک جملہ کہتے ہیں بہت عجیب ہے، امام مظلوم کہتے ہیں کہ اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزیز و عجیب ہے یہ جملہ، یعنی واقعاً میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس جملے کے اوپر رک کر بہت عرصے تک غور کرتا رہا کہ یہ جملہ کہنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے۔ حسین کے سوا کوئی کہہ سکتا؟ اپنے بارے میں تو کہنا پھر بھی ممکن ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، مگر یہ وہ خدا کا نمائندہ ہے جو پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میں خدا کی بارگاہ میں بھی معافی کی ضمانت لیتا ہوں، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ انت کما سمت کا ام مکیا ہور، اے ہور تو ویسا ہی ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، ہور یعنی آزاد۔ آج تو یزید کی غلامی سے آزاد ہوا، آج تو ابن زیاد کی غلامی سے آزاد ہوا، آج تو عمر سعد کی غلامی سے آزاد ہوا، اے ہور مجھے بہت خوشی ہے کہ تو اپنا بن کر آیا، مگر ہور فرزند زہرا تجھ سے شرمندہ ہے۔ کس بات کی شرمندگی؟ فرزند زہرا تجھ سے شرمندہ ہے، جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو تیرے پورے لشکر کو سیراب کیا، آج جو جب تو اپنا بن کر آیا ہے تو زہرا کا لال اتنا غریب ہے کہ تجھے ایک جامع آپ پیش نہیں کر سکتے، اے ہور زہرا کا لال تجھ سے بہت شرمندہ ہے۔ اور نے پھر ہاتھ جوڑ لی اور کہنے لگے کہ مولا میں اپنے گناہ کو سمجھتا ہوں، مولا میں جانتا ہوں کہ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، بس مولا ایک خواہش ہے کہ اب کفارے کے طور پر چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو خاک و خون نکلتا دے۔ علماء صاحب نے سنا ہوگا، بہت مشہور یہ روایت ہے، میں اس کی سند پر بحث نہیں کرتا، مگر جناب اور سے منسوب یہ جملہ ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوان کو خاک و خون نکلتا دے ہوں۔ امام مظلوم نے کہا اور کوئی اور موقع ہوتا تو شاید نہ ہوتا، مگر آج تو سبھی کو جانا ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، جاؤ میں نے اجازت دی، اور جب ہور کا بیٹا میدان میں گیا ہے اور جب وہ گھوڑے سے گرنے لگا ہے تو اس نے اپنے باپ کو پکارا، بابا میری مدد کو آئیے، ہور بیتاب ہو گئے، میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے روک دیا، ہور کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرا جوان مجھے پکار رہا ہے، وہ مدد کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ امام حسین روک کر کہتے ہیں ہور دو باتیں یاد رکھنا، ایک تو تم میرے مہمان ہو مجھے جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر جا رہا ہو؟ ارے میں خود تیرے جوان کو لے کر آؤں گا۔ اے مولا حسین یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں کہ بوڑھا باپ کبھی جوان کے لاشے پر نہیں جاتا، مگر مولا کچھ دیر کے بعد جب آپ کا جوان آپ کو صدا دے رہا ہوگا، یا بتا علیکم منی سلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے، اس وقت کوئی آپ کو یہ کہنے والا نظر نہیں آئے گا، اے حسین تم بوڑھے باپ ہو، یہ جوان بیٹے کا لاشا ہے، بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر نہیں جاتا، اے مولا آپ ہی کو اپنے جوان کا لاشا اٹھانا ہوگا، اسے لے کر آنا ہوگا۔ اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين سلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ اے مالک جن مرحوم کے حصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی، اس کا ثواب انہیں حصال فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کی نیکیوں کو بطریق احسن قبول فرما، مرحوم کی کوتاہیاں اگر ہوں تو انہیں معاف فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مرحوم کے لیے پسماندگان کو امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دنیا کے امتحانات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، بحق کے محمد و آل محمد بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس سید قصور رضی نقوی والسید علی اظہر نقوی اور تمام ارواح مومن مومنات۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
تشریف رکھیں ذرا،
مومن تشریف رکھیے تاکہ نظر اور فاتحہ ہو جائے.
فاتحہ کے لیے وہ ہوتی ہیں نا ذرا سورۃ کی تلاوت،
جی
5-6 ایسے ہوتی ہیں.